الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اس سے پہلے مختلف طریقوں سے مشرکوں کو کافروں کو غیر مسلموں کو توحید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی طرف بلایا جاتا رہا لیکن ایک ضد تھی، عناد تھا، ہٹ دھرمی تھی، وہ کسی صورت میں بھی حق کو سمجھتے ہوئے حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ الٹا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف ایک غلط بات کو منسوب کر رہے ہیں، ان پر کوئی وحی نہیں آئی ہے اور ان کا اللہ تعالی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہاں سے کوئی فرشتہ آتا واتا نہیں ہے، بس یہ خامخواہ ہی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس ایک فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو تمام دلائل کے واضح ہوتے ہوئے بھی بجائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کرنے کے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ کی تہمت کو تھوپ رہے تھے۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ام یقولون افترى على الله کذبا، کیا یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی، اس کے باوجود بھی آپ خاموخا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور اللہ تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں؟ فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اب آگے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کے اس الزام کا رد فرمایا ہے اور بڑے لطیف طریقے سے. اس کو سمجھنے کے لیے بطور تمہید کہ آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالی جب بھی دنیا میں کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو اس کی صداقت کے لیے اس کو کچھ دلیلیں دیتے ہیں, کچھ ایویڈنس اور پروف ہوتا ہے اس کے پاس, اور وہ ایویڈنس اور وہ پروف اور وہ دلیل ایسا ہوتا ہے کہ نبی کے علاوہ اس روئے زمین پر دوسرا کوئی شخص اس کو پیش نہیں کر سکتا. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو اس دور میں طب اور میڈیسن کا بڑا چرچا تھا اور بڑے بڑے ماہرین, بڑے بڑے طبیب, بڑے بڑے ڈاکٹر لوگوں کا مختلف انداز سے علاج کرتے تھے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ معجزات عطا فرمائے جو لوگوں کے دل دماغ میں فوراً اتر جانے والے تھے اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے. مردوں کو زندہ کرتے تھے, جس کو کوڑ اور لیپرسی کی بیماری ہوتی تھی اسے ٹھیک کر دیتے تھے, پیدائشی نابینا مادرزاد اندھے کو دیکھنے والا بنا دیتے تھے. تو اس زمانے میں طب اور میڈیسن کا ایک عام چرچا تھا کہ فلاں ڈاکٹر نے ایسے مریض کو یوں ٹھیک کر دیا اور فلاں ڈاکٹر نے فلاں مریض کو یوں ٹھیک کر دیا. اس ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور ایسے کرشمے دکھاتے ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹر بھی دکھانے سے عاجز تھے. یہ گویا ایک معجزہ تھا آپ کا, اور نبی کے ہاتھوں پر ایک خرق عادت چیز واقع ہوتی ہے جو نیچرلی اور نارملی نہیں ہو سکتی. تو قاعدہ اس میں یہ ہے کہ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے, قدرت خدا کی ہوتی ہے, بذات خود نبی کچھ نہیں کر سکتا. ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور قدرت خدا کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, مقام بدر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تقریباً 313 صحابہ کے ساتھ 1000 کفار کے مقابلے میں کھڑے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حکم سے ایک مٹھی بھر ریت اٹھاتے ہیں اور کفار کے لشکر کی طرف حاشت الوجوہ کہہ کر کے پھینکتے ہیں. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک مٹھی میں کتنی کنکر, وہاں 1000 کا لشکر, اور پھر ایک انسان جب اس کنکر کی مٹھی کو 1000 کے لشکر کی طرف پھینکے وہ کتنے دور تک جائے گا. لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایک معجزہ ظاہر فرمایا. ہر کافر کی ہر آنکھ میں ایک ایک کنکر کو پہنچا دیا ٹھیک ٹارگٹ پر. اب دیکھنے والے کو یہ نظر آ رہا تھا کہ نبی نے یہ کام کیا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اس واقعے کو نقل فرماتے ہوئے کہ اے میرے محبوب پیغمبر, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, جب آپ نے مٹھی پر کنکر بدر کے میدان میں 1000 کے لشکر کی طرف پھینکے تھے وہ آپ نے نہیں پھینکے تھے, آپ کے رب نے پھینکے تھے, بس ہاتھ آپ کا تھا, قدرت خدا کی تھی. تو جب بھی کسی نبی کو اللہ تعالی دنیا میں بھیجتے ہیں تو اسے خرق عادت چیز دے کر بھیجتے ہیں. وہ اس چیز کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو دنیا میں یہ کام کوئی نہیں کر سکتا, جب میں کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ کوئی خاص طاقت میرے ساتھ ہے, اور وہ ہے خدا کی طاقت. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جادو کا زور تھا, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انہیں ایسا ہی معجزہ عطا فرمایا. عصا سانپ بن جاتا تھا, آپ اپنے ہاتھ کو آستین میں ڈالتے تھے
گریبان میں ڈالتے تھے جب دوبارہ نکالتے تھے تو وہ روشن چمکدار ہو جاتا تھا. یہ معجزات عطا فرماتے تھے اللہ جل جلالہ و عام منوالو. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت لٹریچر کا بہت زیادہ چرچا تھا, فصاحت و بلاغت کا, اور بڑے بڑے شعرا قصیدے لکھتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے. ایک شاعر قصیدہ لکھتا تھا اور لکھ کر بیت اللہ پر لٹکا دیتا تھا, یہ گویا اس کی طرف سے چیلنج ہوتا تھا کہ ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں دوسرا قصیدہ لکھ سکے جو لٹرری ورلڈ میں اس قصیدے سے اعلیٰ سمجھا جائے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ایسے موقع پر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو امی تھے, کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا, اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ان کی زبان مبارک سے ایسا کلام جاری فرمایا جس کلام کے مقابلے میں اس زمانے کا ہر شاعر عاجز ہو گیا. اور سب سے پہلے کلام مجید کی آیت اتری, قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. سب سے پہلے یہ چیلنج کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ محمد خود اس کلام کو لکھتا ہے, تو اگر تمام انسان اور تمام جنات اس طرح کے کلام کو تیار کرنے کے لیے جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کے معاون بن جائیں تو قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ایسا کلام تیار نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ جل جلالہ وعام من والہ نے اس میں تخفیف کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ام یقولون افترا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کتاب کو خود لکھ رہے ہیں. قل فاتو بعشر سور مثلہ, تو آپ ان سے کہیے کہ پورا قرآن تو نہیں, بس قرآن مجید کی دس سورتوں جیسی دس سورتیں تم لے آؤ. قرآن مجید کی کسی بھی سورت جیسی دس سورتیں بنا کر لے آؤ. انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونحر ان شانئک ہو الابتر, میں جو فصاحت ہے جو بلاغت ہے اس کا جو لٹریری ورلڈ میں ایک مقام ہے اور اس کی جو باریکیاں ہیں جو دقائق ہیں جو اس میں اسرار ہیں اور جو اس کے اندر وزن ہے, ایسی دس سورتیں بنا کر لے آؤ. اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے فائنل چیلنج دیا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ, کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کی ہے, تو پھر اس قرآن مجید کی کسی بھی سورت کے برابر ایک ہی سورت تم لکھ کر کے بتا دو. محمد تو ان پڑھ ہے, نہ انہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے, نہ یہ کسی لٹریری اور اکیڈیمک آدمی کی صحبت میں رہے ہیں. اگر یہ خود لکھ رہے ہیں اور ان کے قلم میں اگر اتنا پاور ہے تو بڑے بڑے شعرا ہیں, ایک سورت بنا کر لے آؤ. فاتو بسورت من مثلی ودعو شہداءکم من دون اللہ, اور تم 360 معبودوں کو پوجتے ہو اور ان کی پرستش کرتے ہو تو ان سے بھی مدد طلب کرو, ان کو بھی ساتھ لے لو. ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ. اور ظاہر ہے کہ دل میں تو ان کو پتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ جو بیچ میں جملہ ہے اصل میں ہونا اتنا ہی چاہیے تھا کہ اگر تم نہ کر سکو تو پھر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّار, تو تم جہنم سے ڈرو, اگر تم نہ کر سکو تو جہنم سے ڈرو. لیکن بیچ میں ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے, یعنی اللہ تعالی نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اس وقت کے عرب میں رہنے والے باشندے نہیں, قیامت کی صبح تک بڑے بڑے عربی زبان کے پروفیسر قرآن مجید کی ایک سورت کے برابر دوسری سورت بنانے پر قدرت نہیں رکھیں گے. یہ دین اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل تھے اور آپ کا دین قیامت کی صبح تک رہنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات بھی آپ کو ایسی عطا فرمائی جو قیامت کی صبح تک رہیں گی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو ید بیضا بھی چلا گیا اور عصا بھی چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، ان کے معجزات بھی چلے گئے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن معجزہ پیچھے رہ گیا. حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا، اتنی خوبصورتی، اتنی خوبصورتی کہ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا. مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فرشتہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت. تو حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دم عطا فرمایا تھا کہ جب آپ کسی پر دم فرماتے تھے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا، اندھا بھی بینا ہو جاتا تھا. ید بیضا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید ہاتھ عطا فرمایا تھا. جب وہ گریبان میں اپنا ہاتھ رکھتے تھے، نکالتے تھے، تخرج بیضا، وہ بالکل روشن لائٹ کی طرح چمکتا تھا. تو شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کسی کو اللہ نے حسن دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے پھونک مار کر زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے چمکنے والا ہاتھ عطا فرمایا. لیکن اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کمالات تیرے ایک کے اندر رکھ دیے ہیں، تیرے ایک کے اندر یہ سارے کمالات ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا قطع القلوب علی الایدی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب پیغمبر کو دیکھتی تو اپنے ہاتھ نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں ہی کو کاٹ دیتی، ہمارے میرے محبوب پیغمبر کے چہرے کو اگر دیکھتی. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت کی صبح تک، اور قیامت کی صبح تک آج بھی پوری دنیا کو اعلان کر رہا ہے قرآن کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اِنَّا آتَيْنَا کَلْکَوْثَر جیسی ایک سورت تم بنا کر کے دو. پوری دنیا کے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے، کیمبرج یونیورسٹی کے، کائرو یونیورسٹی کے، پوری دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے جو فیکلٹی آف عربک لینگویج کے سب سے بڑے پروفیسر ہیں، وہ سب آپس میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر ان شانیک ہو الابتر کے مقابلے میں ایک تین آیت والی سورت کو پیش کریں، ہرگز نہیں پیش کر سکتے. قرآن نے یہ اعلان کیا ہے ولن تفعلوا. اب ظاہر ہے کہ دشمنان اسلام، قرآن کے جو دشمن ہیں، ان کے سامنے یہ آیت ہے ولن تفعلوا، تم ہرگز یہ کام نہ کر سکو گے. اب اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے میڈیا کو ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ انا آتینا کل کوثر جیسی ایک صورت پیش کر دے. اور ظاہر ہے کہ دشمنان اسلام نے خفیہ طور پر اس کی بہت کوششیں کی ہوں گی، بہت کوششیں کی ہوں گی، لیکن آج تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس لیے کہ اگر کامیاب ہوئے ہوتے تو وہ اس صورت کو ہمارے سامنے رکھتے. ولن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکو گے. تو ہم مسلمانوں کے لیے کم از کم ایک پورے اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن مجید نے جو چیلنج 1424 سال پہلے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، آج تک دنیا اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہی. تو اللہ جل جلالہ عام منوال و انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دے کر بھیجتے ہیں، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دے کر بھیجا. اس میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے. اس کے علاوہ باقی اور بہت سارے معجزات، آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر درخت جو ہے اکھڑ کر چل کر آپ کے پاس آیا اور اس نے کلمہ پڑھ کر کے گواہی دی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل جب کنکر لے کر آیا اور اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے محمد بتاؤ, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اے ابو جہل کیا میں تجھے بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ تجھے یہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ بس یہی ارشاد فرمانا تھا کہ اندر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا, چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات ہیں, اتنے معجزات ہیں کہ شمار نہیں کر سکتے, شمار نہیں کر سکتے. غیر مسلموں کے سامنے ان معجزات کو لانا چاہیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کے درمیان سے پانی پھوٹنے لگا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رأیت الماء ینبو من بین اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک چھوٹی سی چھاگل اور چھوٹے سے برتن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور وہ پانی فاؤنٹین کی طرح ابل رہا ہے اور یہ انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے, اور 1400 آدمیوں کو اس پانی نے سیراب کیا. 1400 آدمیوں نے, انہوں نے پیا, انہوں نے وضو کیا, انہوں نے اپنے جانوروں کو پلایا اور انہوں نے اپنے اپنے مشکیزوں کو بھر لیا. اس قسم کے بے شمار واقعات. تو اللہ تعالی نبی کو دنیا میں معجزات لے کر بھیجتے ہیں, اور نبی جب دنیا میں کوئی معجزہ لے کر آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ اس معجزے کو ظاہر نہیں کر سکتا. معجزے کو ظاہر نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. اللہ تعالی یہاں جواب یہ دے رہے ہیں اور تہمت کا رد اس انداز سے فرما رہے ہیں کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کلام محمد کا اپنا لکھا ہوا ہے, لیکن نعوذ باللہ وہ خاموخا جھوٹ بول رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. تو اگر وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بارے میں جھوٹ بولتا اور وہ نبی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل اور دماغ کو بند کر دیتے اور وہ یہ کلام پیش ہی نہ کر سکتا. وہ اس کلام کو پیش کرنے پر قادر ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اگر اللہ چاہتا تو اس کے سینے پر مہر لگا دیتے. ایک اور بات آپ حضرات توجہ سے ذرا سنیں, دنیا میں خرق عادت نیچر کے خلاف, عام عادت کے خلاف جو باتیں کوئی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ دو قسم کے آدمی ہیں, حق پرست اور باطل پرست. حق پرست ہوتا ہے وہ معجزہ اور کرامت کو ظاہر کرتا ہے. اگر نبی کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں, اور ولی کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں, اور دونوں برحق ہیں. اور دوسرا جو باطل پرست ہے وہ خرق عادت کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اسے جادو کہتے ہیں, سحر کہتے ہیں. معجزہ اور کرامت بھی بغیر اللہ کی اجازت کے وجود میں نہیں آ سکتا, اور جادو بھی بغیر اللہ کی اجازت کے اثر انداز نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو کھینچے رکھتے ہیں اور اس جادوگر کے لیے اس کو ایک آزمائش بناتے ہیں, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا دور جاتا ہے. اور جس پر جادو کا اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو نبی بھی معجزہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی ظاہر کر سکتا ہے, اور ساحر اور جادوگر بھی اپنے جادو کو مؤثر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بنا سکتا. اچھا دونوں چیزیں اللہ کی اجازت سے چلتی ہیں. اب یہاں کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جادوگر بھی تو جادو بتاتا ہے, وہ باطل ہے اس کے باوجود بھی. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادوگر ہوں جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے اور یہ جادوگری سے اس قسم کا کلام پیش کر رہے ہیں, اور جیسے جادوگر کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں اسی طرح ان کو بھی موقع دیا جا رہا ہے, تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ یہ کلام بند کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کہ یہاں ایک قاعدہ ہے, اس قاعدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جادوگر کو اسی وقت تک مہلت دیتے ہیں جب تک کہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے. اگر کوئی جادوگر ہے اور وہ لوگوں کے سامنے شعبدہ بازی اور اپنی جادوگری سے کچھ کرتب اور کچھ کرشمے دکھاتا ہے لیکن نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مرضی سے اسے چلنے دیتے ہیں. لیکن جس دن یہ جادوگر یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے دیکھو, تو اللہ جل جلالہ عام منوالو فوراً اسے ہلاک کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اصول نہ ہوتا تو انسانوں کو نبی اور غیر نبی کو پہچاننے میں مشکلات پیش آتی, وہ جادوگر کو بھی نبی مان لیتے. اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی خرق عادت چیز بتلاتا ہے, جو چیز نارمل ہے اس کے خلاف کوئی کرشمہ بتلاتا ہے اور وہ سچا ہوتا ہے, سچا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کھینچتے نہیں اور اسے ہلاک نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی جادوگر جادوگری بتلاتا ہے اور پھر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے ختم کر دیتے ہیں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْهُ مِنْ أَحَدٍ حَاجِزِينَ. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ اس تمہید کے بعد یہ سمجھیے کہ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری رائے یہ ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی نہیں ہے, لیکن انہوں نے تمہارے سامنے ایک کلام پیش کیا ہے جو معجزہ ہے, ایسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. اگر یہ جادوگری سے اس کلام کو تمہارے سامنے پیش کرتے اور پھر نبوت کا دعویٰ کرتے تو ہمارا قانون یہ ہے کہ فوراً اسے گرفت میں لے لیتے, لیکن چونکہ ہم نے انہیں گرفت میں نہیں لیا ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے. تو ارشاد خداوندی ہے کہ فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بندش کر دیتے, مہر لگا دیتے, زبان اور دل پر کوئی بات ہی نہ آتی. اور اگر اللہ یہ نہ کرتے اور یہ جادوگر ہی تھے اور اپنی جادوگری سے یہ معجزہ یا خرق عادت چیز بتلا رہے ہوتے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جادوگر اپنی جادوگری کے ساتھ جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اسے فوراً ہلاک کر دیا جاتا ہے, اور ایسا ہوا نہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ, اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے, وَيُحِقُّ الْحَقَّ, اور حق کو ثابت کرتا ہے. اگر باطل ہوتا تو محمد کو کب سے مٹا دیتے, لیکن چونکہ حق ہے اس لیے بے کلمات ہی اپنی باتوں سے, اپنے کلمات سے اور اپنے احکام سے اللہ تعالیٰ ان کے حق کو ثابت کر رہا ہے. انہو علیم بذات الصدور, اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو خوب جاننے والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ہے اسے بھی جانتے ہیں, یہ نبی ہیں, ان کے دل میں ایمان ہے, نبوت کی روشنی ہے, یہ بھی اللہ سب جانتے ہیں. اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے دل بھی ان کی نبوت کو تسلیم کر چکے ہیں لیکن اوپر اوپر سے انکار کر رہے ہیں, اس کا بھی اللہ کو خوب علم ہے. اب مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو کہ تم بھی اپنے دل کی حالت جانتے ہیں, تمہیں بھی پتا ہے کہ محمد جھوٹے نہیں ہیں, تمہیں مشورہ ہم یہ دیتے ہیں کہ تم ابھی بھی توبہ کر لو, اتنی شرارتوں کے بعد بھی توبہ کر لو. آج بھی اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے, اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے, بشرطے کے توبہ کے شرائط کے ساتھ, وہ اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں. کوئی بھی بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو سب سے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے, دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ اسے ندامت ہو اور پشیمانی ہو,
کہ توبہ توبہ استغفر اللہ، بس اب تو یہ گناہ میں نے چھوڑ دیا، بہت مجھے ندامت ہے، افسوس ہے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی زندگی سے اللہ کی نافرمانی میں کرتا رہا. اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں. بس یہ ہے توبہ کے تین کنڈیشن. نمبر ایک، اس گناہ سے فوراً رک جائے. مثلا کسی کو میوزک سننے کی عادت ہے، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس میوزک کو سننے سے رک جائے. اور ندامت ہو کہ وقت ایک قیمتی چیز اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی، اس وقت تک وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا رہا. کان اللہ نے عطا کیے، ان کانوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. بہت مجھے پچھتاوا ہے، بہت ریگریٹ فل ہوں، اور پھر آئندہ کبھی بھی میوزک نہیں سنوں گا، اس کا پکا ارادہ کر لیں. اور اگر گناہ کا تعلق اللہ کی کسی مخلوق سے ہے، مثلا کسی کے پیسے کھانے کی عادت ہے، پیسے قرض پر لیتا ہے اور واپس ہی نہیں دیتا، اب ارادہ کر لیا تو اب آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ سے ابھی رک گیا، بہت ندامت ہے، آئندہ کبھی بھی اس گناہ کو نہیں کروں گا. اور چوتھا کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مال اس کو لوٹا دے جس کا مال کھایا تھا، یا یہ کہ اسے معاف کرا دے. جب بھی بندہ کسی بھی گناہ سے ان شرائط اور کنڈیشنز کے ساتھ توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ بندہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ بندہ جب کسی زمین پر کھڑے ہو کر گناہ کرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا. جن دیواروں کے سامنے وہ گناہ کرتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ کی سی آئی ڈی ہے، یہ سب قیامت کے دن گواہ بنیں گے، اور فرشتے اس کو لکھتے ہیں. لیکن بندہ جب ان کنڈیشنز کے ساتھ صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے گناہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھی بھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نام اعمال سے خود مٹا دیتے ہیں، فرشتوں سے نہیں کہتے، خود مٹا دیتے ہیں، اور مٹانے کے بعد فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن فرشتے جب دیکھیں گے کہ اچھا یہ وہی مجرم ہے لیکن اللہ نے معاف کر دیا تھا، کسی کو اللہ کے سوا معلوم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ تعالیٰ یقبل توبت العبد ما لم یغرغر، بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک کہ غرغرے کی کیفیت نہ ہو، یعنی مرتے وقت اس کے سامنے آخرت کا منظر کھل جاتا ہے، اس کے بعد اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتے. اس لیے کہ ابھی ایمان بالغیب نہیں رہا، اب تو بالکل عین دنیا سے جا رہا ہے، اس وجہ سے توبہ کر رہا ہے. لیکن اس سے پہلے پہلے بندہ جب بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. لیکن یہ بات تو ہے کہ غرغرے تک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. کیا پتا کہ غرغرے کی کیفیت ہی واقع نہ ہو اور اچانک ہی بندہ دنیا سے چلا جائے. اور کبھی کبھی میرے بھائیوں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ پر اصرار کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالی جو چانس دیتے ہیں اس کو مس یوز کرتا ہے، تو پھر توبہ کا ارادہ ہی نکل جاتا ہے، توبہ کا خیال ہی نہیں آتا. یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے توبہ کے بارے میں عجیب و غریب بات بتائی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم توبہ کرنا چاہو تو پھر اس ترتیب پر عمل کرو. نمبر ایک، اللہ جل جلالہ و عمن والہ کی جو نافرمانی ہو رہی ہے اس نافرمانی سے رک جاؤ. نمبر دو، اللہ جل جلالہ و عمن والہ کا جو حکم ٹوٹ رہا تھا اس حکم کو پورا کرنا شروع کر دو. نمبر تین، جن تو یہ تو پہلی چیز ہوئی کہ جو حکم ٹوٹ رہا تھا اس حکم کو پورا کرو، اور جس گناہ سے نہیں بچ رہے تھے اس گناہ سے بچنا شروع کر دو. یہ نمبر ایک. نمبر دو، اس پر پچھتاوا ہونا چاہیے کہ بہت برا کیا میں نے. نمبر تین، اگر وہ بندوں کی چیز ہے تو بندوں سے معاف کرا لو یا بندوں کو واپس پہنچا دو. اس کے بعد باقی کی چیزیں عجیب بیان فرمائیے. چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ جس طرح تم نے اپنے نفس کو گناہ میں پگھلایا ہے تو اب اس کو اللہ کی فرما برداری میں پگھلاؤ. جس طرح تم نے نفس کو اللہ کی نافرمانی میں تھکایا ہے تو اب اسے اللہ کی اطاعت میں تھکاؤ. اور نمبر پانچ, جس طرح تم نے شہوتوں کی مٹھاس کے پیچھے نفس کو لگا رکھا تھا تو اب اسے عبادت کی کڑواہٹ میں لگاؤ. اور نمبر چھ, جس طرح تم گناہ کر کر کے ہنستے رہے تو اب توبہ کر کر کے روتے رہو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ کر لو گے تو اللہ تم سے بہت خوش ہوگا, اللہ بہت راضی ہو جائے گا. تو یہاں پر مشرکین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تمام تر شرارتوں کے باوجود بھی وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ, اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے, اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے, وہ معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے, بہت زیادہ پسند کرتا ہے. ویعفو عن السیئات, اور آگے یہ صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ جو توبہ کرتا ہے اس کو تو معاف کر ہی دیتا ہوں لیکن کبھی کبھی تو بغیر توبہ کے بھی میں گناہوں کو مٹا دیتا ہوں. اللہ اکبر, کیا ٹھکانہ اس رحم و کرم کا میرے بھائیو. جو آقا اتنا کریم اور اتنا رحیم ہو اس کے لیے ہمیں مر مٹنا چاہیے. ویعفو عن السیئات, بغیر توبہ کے بھی میں گناہوں کو مٹا دیتا ہوں. اور مفسرین میں لکھا ہے کہ سیئات سے مراد کبیرہ اور صغیرہ دونوں, حالانکہ گناہ کبیرہ کا اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بنایا ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کروں گا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو میں یوں ہی معاف کر دیتا ہوں. ویعفو عن السیئات, ویعفو عن السیئات. ایک دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ ویعفو عن کثیر, اور بہت سے گناہ تو تمہارے ایسے ہیں کہ میں سزا بھی نہیں دیتا, یوں ہی معاف کر دیتا ہوں, یوں ہی معاف کر دیتا ہوں. اور اصول اور ضابطہ عجیب و غریب, دائیں طرف جو فرشتہ لکھنے والا ہے اس کو یہ کہہ رکھا ہے کہ جب میرا بندہ کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو فوراً ایک نیکی لکھ لو. ابھی کیا نہیں, صرف ارادہ کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو فوراً وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ ایک نیکی, یعنی ارادے پر ایک نیکی. اور جب میرا بندہ اس عمل کو کرتا ہے تو کم سے کم 10 گنا ثواب دو. اور اگر اس کے سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ بڑی قربانی سے اس کام کو کیا ہے, یہ اخلاص اعلیٰ درجے کا ہے, تو 700 تک ثواب, اور 700 سے بھی بہت گنا آگے بڑھ سکتا ہے. اچھا, اور اگر بندہ گناہ کرتا ہے, اندازہ کرو کہ بندہ اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے, سرسری ارادہ, اس پر کوئی مواخذہ نہیں, کوئی پکڑ نہیں, گناہ کر لیتا ہے, تو گناہ کر لیتا ہے تو یہ بائیں طرف والے فرشتے کو یہ حکم ہے کہ دائیں طرف والے فرشتے سے اجازت لے کر لکھنے کا. اب یہ بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں اس لیے کہ اس نے گناہ کیا ہے, تو دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جا, شاید توبہ کر لے. اب ظاہر ہے کہ دائیں طرف والا فرشتہ بھی اللہ کے حکم پر ہی چلتا ہوگا, یہ اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہے. تو بائیں طرف والا تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتا ہے کہ لکھ لوں, کہتے ٹھہر جا, شاید توبہ کر لے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے کہ لکھ لوں, اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ میرے بھائیوں چلتا رہتا ہے جب تک ان کی شفٹ کے بدلنے کا وقت آ جاتا ہے. اب جب شفٹ کے بدلنے کا وقت آتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ بڑے افسوس سے کہتا ہے کہ اتنی مہلت دی لیکن پھر بھی اللہ کے بندے نے توبہ نہیں کی, اب تو لکھنا ہی پڑے گا. تو اس گناہ کے بدلے میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے. مسلم شریف اور بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک گنہگار شخص کا انتقال ہو رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو جلا کر کے مجھے راکھ کر دینا, اور جلا کر راکھ کر کے اس راکھ کے دو حصے کر دینا, ایک حصہ سمندر میں پھینک دینا, دوسرا حصہ ہوا میں اڑا دینا. انتقال ہو گیا, بچوں نے وصیت پر عمل کیا, اللہ جل جلالہ وعام من والو ہر چیز پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم کیا وہ ساری راکھ جمع ہو گئی, پانیوں کو حکم دیا ساری راکھ جمع ہو گئی, راکھ جمع ہوئی, اللہ تعالیٰ نے حکم کیا, وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی یہ وصیت کرنے کی وجہ, تو اس نے کہا اے اللہ میں گنہگار بندہ تھا, میری مغفرت کی کوئی شکل نہیں سمجھ میں آ رہی تھی, تو میں نے خیال کیا کہ اللہ کے سامنے میں کیسے جواب دوں گا, تو آپ کے خوف کی وجہ سے, آپ کو قادر مطلق ماننے کے باوجود آپ کے خوف کی وجہ سے انتہائی درجے کی اپنی سیفٹی کے لیے جو میں کام کر سکا وہ اتنا ہی تھا کہ شاید سمندر میں میرے ذرات پھیل جائیں اور ہواؤں میں میرے ذرات پھیل جائیں اور میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں, مجھے تو معلوم تھا کہ آپ قادر ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ بس شاید میں بھلا دیا جاؤں اور رہنے دیا جاؤں. اللہ جل جلالہ آمن والو ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے تیری کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن تو نے میرے سامنے کھڑے ہونے سے جو حیا کی، جو تجھے شرم آئی کہ میں اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا، تیرے اس عمل پر میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی موجودہ حالت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی بے دین شخص کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. کون اللہ کی نظر میں اپنے دل کی سچائی اور دل کے اخلاص کی وجہ سے کیا مقام پا جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی توبہ کو. ویعفو عن السیئات، اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یوں ہی مٹا دیتا ہے. ویعلم ما تفعلون، اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں تم کرتے ہو، چھپتی نہیں ہے. ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں مؤمنین سے ان کی دعاؤں کو اور ان کے اعمال کو. ویستجیب، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے. کیا قبول کرتا ہے؟ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اور اعمال کو قبول کر کے ان کا ثواب دیتا ہے. ویزیدہم من فضلہ، اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ عطا کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ ایک نماز کا ثواب اگر 10 ملنا چاہیے تھا تو 10 تو دیتا ہی ہے، لیکن 10 پر اپنی طرف سے مزید دیتا ہے. اور میں تو سمجھایا کرتا ہوں کہ ہم سب کی زندگی انڈیفینٹ نہیں ہے، بلکہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے. تو اگر 50 سال تک ہم نے عبادت کی ہے تو جنت میں 50 سال تک ثواب ملنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. محدود زندگی میں جو اعمال کریں گے، لا محدود زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور پھر یہ کہ عبادت اگر ہم نے کی ہے تو روزانہ اجر و ثواب ملنے پر وہ عبادتیں کم ہوتی چلی جانی چاہیے، لیکن نہیں، نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. روزانہ اضافہ اضافہ، ترقی ترقی، اور اللہ مزید ہی عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مؤمنین سے، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کی، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی قبول کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں، اور اپنے فضل سے ان کو مزید دیتے ہیں. جتنی عبادت کی ہے اس کا ثواب اور اس سے زیادہ ثواب، جتنی دعائیں کی ہیں اتنا بھی دیتے ہیں اور اس سے مزید دیتے ہیں. اور بعض حضرات نے ایک دوسرا معنی یہاں لکھا ہے کہ مؤمنین اور اچھے اعمال کرنے والے کل قیامت کے دن جب اپنے دوستوں کے بارے میں سفارش کریں گے، اپنے بھائیوں کے بارے میں سفارش کریں گے کہ اے اللہ، میں نے تو تیری توفیق سے اچھے اعمال کیے تھے، اس لیے میں تو جنت میں جا رہا ہوں، لیکن یہ میرا بھائی جہنم میں جا رہا ہے، میرا دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مؤمنین کی سفارش اپنے دوستوں کے بارے میں ہم قبول کر دیں گے. ویستجیب الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان کی سفارش ان کے دوستوں کے بارے میں. ویزیدہم من فضلہ، اور ان کو مزید بھی دیں گے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کہیں گے کہ تم نے تو ان کے لیے سفارش کی، ان کو تو میں نے بخش دیا، لیکن میں تم نے جتنا مانگا اس سے زیادہ دینا چاہتا ہوں. اللہ میاں، کیا آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں؟ کہ ان کو پوچھ لو کہ ان کے کوئی دوست ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو بھی لے جاؤ. جن کی تم نے سفارش کی وہ تو جنت میں جا ہی رہے ہیں، لیکن جن کی تم نے سفارش کی ہے ان کو پوچھو کہ میدان محشر میں دیکھے کہ ان کے کوئی فرینڈز ہے کہ نہیں، کہ جن پر جہنم واجب ہے ان سے کہو کہ وہ بھی ان کو لے جائیں. ویزیدہم من فضلہ، لیکن یہ سب ایمان کی برکتیں ہیں. والکافرون لہم عذاب شدید، جو کفر پر جمے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، اللہ کتنے کریم ہے، کتنے رحیم ہے. اس کریم اور رحیم آقا کے حقوق میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کریم اور رحیم آقا کی طرف اور بڑھنا چاہیے، اور لپکنا چاہیے، اور ان سے اور زیادہ محبت پیدا کرنی چاہیے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بیٹھ کر سوچا کرے. جیسے یہ احسانات ہیں، اسی طرح بیٹھ کر سوچے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اگر اندھا کر دی تو میرا کیا ہوتا؟ اللہ نے مجھے عقل دی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے مجنون بنانا تو کیا ہوتا؟ روزانہ 2-4 منٹ 5 منٹ بیٹھ کر اللہ کے کسی بھی احسان پر غور کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی اخروی تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سبھی کو عافیت تامہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وسلم.